جو فرمائیے ایک تو آئندہ اتوار کے لیے بھی اعلان ہے کہ آئندہ اتوار درس آج کا جو ہوتا ہے یہ موقوف رہے گا اور ابھی تھوڑا سا درس ہوگا انشاءاللہ پھر چھٹی ہو جائے گی آج کی. اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے کو بہت سارا بنا دے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ساتویں پارے میں اور آٹھویں پارے کے نصف کے پاس ہیں، یہ ویسے جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور قربانی کے وقت بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعائیں منسوب ہیں. ابھی اس وقت یہ آیات اس لیے تلاوت کی، نمبر ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس حوالے سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ یکسو تھے. یکسو ایک ہوتا ہے خلفشار، انسان میں انتشار، توجہ ایک طرف نہیں ہوتی، توجہ منتشر ہے، اور آدمی منتشر جو ہوتا ہے، توجہ منتشر ہوتی ہے تو کامیاب نہیں ہو پاتا. اور جو یکسو ہوتا ہے تو یکسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، اس کے پیش نظر کوئی مقصد ہے، سامنے مقصد اس کو نظر آ رہا ہے اور اس نے یہ مقصد کو پا لیا ہے، اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر وہ ترتیب سے جا رہا ہے. تو اللہ کے خلیل تمام کی تمام جتنی بھی خرافات دنیا میں تھیں، جتنے بھی شرکیات، کفریات، جو بھی کچھ تھا، ان سب سے یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور ایسے متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. اور آپ ہی کی نسبت سے ہمارا یہ دین ہے. قرآن کریم میں سترویں پارے کے اختتام پر آتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون رسول علیکم شہیدا، کہ ہم، یعنی یہ امت محمدیہ، اپنے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور انہوں نے نام رکھا مسلمین، ہوا سماکم المسلمین. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت بڑی نسبت حاصل ہے. تو یہ دین بھی اسی لیے دین حنیف کہلاتا ہے، دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ اسی آیت سے پہلے ان صلاتی و نسکی سے، دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو شرک سے، کفر سے، اور تمام کے تمام گمراہی کے راستوں سے آدمی مامون و مصون ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ یکسوئی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. اور ویسے انسان کے دل اور دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو جو لوگ اس چیز پر عبور حاصل کر لیں کہ ذہن کو اور قلب کو یکسو کر لیں، اور یکسو کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے مثال سے بات آسان ہو جائے گی سمجھنے میں، جیسے مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، گھر میں پہلے دستور تھا اور اب بھی بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے, اور ہم نے تو جب ہوش سنبھالا تھا تو یہی دستور دیکھا تھا کہ گھروں میں مرد بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ صفائی ستھرائی بھی کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی یہ توفیق ملی اور یہ زمانے اور دور ملے, اب معاملات بدل گئے, اب تو اکثر ماسیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں تو گھر کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بعض معمولات میں یہ کہ وہ گھر والوں کا کبھی ہاتھ بٹا رہے ہیں تو اس میں کبھی صفائی کرنی ہے, جھاڑو وغیرہ لگانی وہ بھی لگا دیتے. تو مثال کے طور پہ فرمایا کہ اگر میں گھر میں جھاڑو لگا رہا ہوں تو اس وقت پوری کی پوری توجہ اسے جھاڑو اور صفائی کی طرف ہوتی ہے, ذہن میں اس وقت کوئی فتویٰ یا کوئی تفسیر کا مضمون یا کوئی تصنیف کا مضمون یا کوئی بیان اور تقریر کا مضمون نہیں چل رہا ہوتا, بلکہ پوری توجہ اس جھاڑو لگانے اور صفائی کی طرف ہوتی ہے. اگر انسان میں یہ کمال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر پر گرفت حاصل کر لے اور گرپ حاصل کر لے تو آدمی بہت کامیاب ہوتا ہے, یکسوئی مل جاتی ہے اور آدمی بھرپور طریقے سے ہر کام کو عمدہ اور اعلیٰ معیار پر انجام دے لیتا ہے. اور ایک اور واقعہ بھی اسی طرح سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کسی موقع پہ بیان میں کہ ایک مرتبہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں خانقاہ سے یا وہاں سے نکل کے اپنے, تو راستے میں دیکھا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ رکے, جیب سے کوئی پرچہ نکالا, قلم نکالا, کچھ لکھا اور لکھ کے واپس رکھا اور چل پڑے, اور ان سے پوچھا کہ سمجھے محمد شفیع, سمجھے اپنے حساب سے انہوں نے نام لیا. کہ حضرت کچھ دیکھا تو ہے اس طریقے سے آپ نے کیا ہے, لیکن کیوں کیا ہے, کیا کیا ہے یہ آپ بتا دیجئے. تو فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں کوئی نقطہ آ گیا تھا, فتوی سے متعلق تھا یا تصنیف سے متعلق تھا, تو فرمانے کے ذہن میں آیا تو میں نے وہ کاغذ پہ نوٹ ڈال لیا اور اپنے ذہن کو خالی کر لیا, فارغ کر لیا. اب اگر وہ کاغذ پہ نہیں اتارتا وہ بوجھ کاغذ کے بجائے دماغ پر رہتا, اور میں بار بار اس کو سوچتا کہ مجھے جا کے یہ لکھنا ہے, مجھے جا کے یہ لکھنا ہے, یہ نوٹ ڈالنا ہے, تو ذہن کو فارغ کر لیا. تو پتہ چلا کہ یہ یکسوئی جو ہے یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل چیز ہے, اور اس راستے صراط مستقیم کی بہت بڑی پونجی ہے. کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ اپنا رخ اپنا چہرہ اور اپنا قبلہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بنا لیا. کس کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فطر السماوات والارض, جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. فطر السماوات والخلق السماوات, خلق تخلیق کرنا, لیکن فطر السماوات جس کا پہلے نہ کوئی ماڈل تھا, نہ کوئی نمونہ تھا, نہ کوئی ڈیزائن تھا, نہ کوئی مال تھا, نہ کوئی مٹیریل, فطر السماوات ایسی چیز کو بنایا ہے جس کا پہلے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں تھی, نہ مال مٹیریل اور نہ ہی لیبر اور نہ ہی کوئی انجینئر کے نقشے وقشے, کچھ بھی کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ نے آسمان بنا دیے, زمین بنا دیے, کتنے عمدہ طریقے سے بنا دیے, اور چھ دن میں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, تو یکسوئی کے ساتھ وہ پوری پاور فل اور پوری قدرت والی ہستی ہے, تو میں پورا کا پورا ادھر متوجہ ہو گیا, اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا, اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ہر قسم کے شرک کفر کو فارغ کر دیا, چھٹی کر دی. پوری روئے زمین پر سارے لوگ نمرود کے تھے ماننے والے, کیونکہ پورے روئے زمین پر جو ہے نا بادشاہت نمرود کی تھی, نمرود بادشاہ تھا, ساری سلطنت اس کی تھی اور پوری تمام اقوام پہ وہی حکومت کرتا تھا. اب ان کے سامنے اکیلے ابراہیم خلیل اللہ, تو ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اتنا جم کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے کہ ایک اکیلی ہستی نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت بندگی اور ان کی جو ہے نا دعوت ایسے معیار پر جو ہے نا پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس تمام لاؤ لشکر ہوتے ہوئے بھی، ساری قوت قدرت طاقت ہوتے ہوئے، ساری حکومت سلطنت ہوتے ہوئے، اور پتہ نہیں ساری اقوام سے اس نے 70 لاکھ سے زیادہ فوج تیار کی تھی، وہ لا کے کھڑی کر دی تھی کہ لے آؤ اب خود بھی آ جاؤ، اپنے اللہ کو بھی لے آؤ نعوذ باللہ، اور کر لو جنگ ایک دفعہ، تسلی کر لو، ایک ہی دفعہ معاملہ ہو جائے. تو یہ چیلنج کیا اللہ کے خلیل کو. اللہ کے خلیل نے کہا کہ تو میرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا، میرے رب کے لشکر بہت ہیں. وہ ایک ہی لشکر آیا تھا. کس چیز کا لشکر آیا تھا پتہ ہے؟ پتہ ہے یار، ایک ہی لشکر آیا تھا. کس چیز کا لشکر آیا تھا؟ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہو رہی نا، اللہ کے خلیل اور نمرود کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ہی لشکر اللہ تعالی نے بھیجا تھا. وہ لشکر کون سا تھا؟ مچھروں کا لشکر. مچھروں نے ایسی الغار کی، وہ 70 لاکھ فوج جو پوری اقوام عالم سے اس نے بنا رکھی تھی، سب کے سب تہو بالا ہو گئے، اور خود اس کے لیے بھی ایک مچھر، ایک مچھر وہ بھی پیر سے معذور لنگڑا مچھر. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ میں رہ گیا، سارے لوگ مزے اڑا رہے ہیں، مغز نلی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، میں رہ گیا. اللہ پاک نے کہا سب سے اعلیٰ والا مغز اور سب سے اعلیٰ جو ہے نا نلی نہاری کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ناک کے ذریعے ایسا کیا، اس کو دماغ تک پہنچا دیا اور اس نے اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا. تو کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوئی. تو اللہ کے خلیل ڈٹ گئے یکسوئی کے ساتھ. تو اللہ نے اتنی بڑی قوت طاقت اور حکومت اور سلطنت کے مالک نمرود کو کیسے شکست دے دی؟ کتنے پیار سے، اور اس نے اتنے چیلنج کیا تھا اور اتنا سادہ سا جواب دیا کہ میرے رب کے لشکر بہت ہیں، تجھے کیا معلوم، میرے رب کے لشکر بہت ہیں، یہ کہا تھا بس. وہ ایک ہی لشکر نکل آیا مچھروں کا اور اس نے کام تمام کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے. تو یہ یکسوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور کامیابی تک پہنچانے کے لیے. عام زندگی میں جیسے حضرت عالمی نے ایک عام زندگی کی بتایا نا کہ عام زندگی میں وہ اپنے آپ کو خلفشار سے نکال کے رکھا ہوا ہے، ذہن کو فارغ رکھا ہوا ہے. تو جب انسان اپنے ذہن کو خلفشار سے نکال کے اور بچا کے رکھتا ہے تو انسان کامیابیاں زیادہ حاصل کرتا ہے. اور خصوصاً جیسے دنیا میں انسان رہ رہا ہے اور مصائب ہیں، علام ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں. اب وہ پریشانی تو ہے ہی پریشانی، لیکن سکون قلب جو کتاب ہے جس میں حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کی بھی تفصیلات ہیں، اور بڑے ہمارے حضرات اکابرین کے حضرت مولانا قاری طیب صاحب اور دیگر بزرگوں کے ارشادات، انہوں نے فرمایا ایک تو ہوتی پریشانی. مثلاً ایک آدمی گاڑی میں نکلا ٹھیک ٹھاک، گاڑی بھی برانڈ نیو لی تھی، 0 میٹر تھی، رنگ ونگ سب اچھا تھا، ابھی تھوڑا بڑھتا بھی نہیں تھا، تھوڑا ہی بڑھتا تھا. اب وہ نکلا اور کچھ ایسا واقعہ پیش آیا، حادثہ، کہ بہت نقصان ہو گیا گاڑی کا. اب ایسی چیز ہو تو انسان کے دل پہ جا کے لگتی ہے، نقصان ہو گیا، پریشان ہو گیا. اب وہ نقصان جو تھا، جتنا نقصان ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، وہ حادثہ ہو چکا اور گزر گیا. لیکن اب اس حادثے کو ذہن پہ مسلط کر کے سوچتے رہنا، پریشان ہوتے رہنا، یہ ہے پریشانی. کیونکہ وہ تو حادثہ ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ وہیں پر ختم ہو گیا. اب اس کو جو مسلط کیا ہے یہ ہے، اس کو مسلط نہیں کرنا. تو بہت سے لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں. کب ہمارے چچا کے جو ہے نا رشتے سے رشتہ ان سے بنتا تھا، تو وہ بڑے زبردست آدمی تھے. تو کوئی ایسا موقع آیا کہ گاڑی کا کوئی حادثہ ہوا، وہ حادثہ بھی اچھا خاصا میجر قسم کا ہو گیا، تو انہیں کی معرفت جو ہے نا سلسلہ تھا کچھ بننے بنانے کا بھی اور کرنے کا. تو انہوں نے جو متعلقہ جتنے بھی مجھ سمیت افراد تھے نا، ان کو تسلی دی، کہنے لگے کیا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، اور کہنے لگے جب میرے ساتھ کوئی ٹینشن یا پریشانی آتی نا تو میں تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے نمبر پہ جا کے آرام سے لمبی تان کے سو جاتا ہوں سو جاتا ہوں، گھوڑے گدھے سب بیچ کے سو جاتا ہوں. جب سکون سے اٹھتا ہوں فریش ہونے کا، پھر سوچتا ہوں کہ اب کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کی، اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے زندگی کو، اسی طریقے سے انسان جو ہے سنبھالتا ہے. اور اگر دباؤ لیتا رہے، پریشانیاں جو پیش آ رہی ہیں کو مسلط کرتا رہے، تو آدمی پھر جو ہے ڈھہ جاتا ہے اور بڑی بیماریاں جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں، اور انسان پھر جو ہے بہت جلدی وہ ٹینشن وہیں کے وہیں رہ جاتی ہیں اور یہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے یکسوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس یکسوئی کے لیے پریکٹس اسی طریقے سے کی جائے کہ انسان جو فاضل اور فارغ چیزیں ہیں اس کو ذہن سے نکال دے کہ بھئی یہ میرے مجھے یہ کرنا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں، اس کو اپنی ڈکشنری میں رکھے ہی نہیں. اور جو کرنے کے کام ہیں جو ہیں اس کے اوپر فوکس رکھے، توجہ رکھے، اسی کو مطمئن نظر بنائے، اس پر کام کرتا رہے. جب اس پر محنت کرے گا آدمی تو کہیں سے کہیں نکلتا چلا جائے گا. اور اس چیز کے لیے یہ جو دعائیں ہیں کہ انسان یکسوئی اس کو ملے اور اسی طریقے سے مضبوطی ملے, استقامت ملے, جب یکسوئی ہوگی تو استقامت بھی ہوگی, استقلال بھی ہوگا, تو اس کے لیے یہ دعائیں پڑھنا بہت زبردست ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ ہوگی ساتویں پارے میں. اور آٹھویں پارے کے نصف کے پاس ہے, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ دعائیں پڑھ کے آدمی دم کر لے اپنے اوپر. ایک بہت چھوٹی سی دعا آتی ہے دل کو مضبوط کرنے اور ہدایت پر مستقیم ہونے کی. ایک صحابی بہت بڑے گزرے ہیں, حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اسلام کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے اور ہر طرف جو ہے اسلام ہی اسلام پھیل گیا دور دور تک, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں جہاں دیکھتے تھے کہ خرابیاں ہیں, خرافات ہیں, کچھ ایسی فضول ابھی بھی جنا بت خانے بنے ہوئے ہیں, تو جہاں جہاں ایسی ضرورت محسوس ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے نمائندے بھیج کر اس کا صفایا کرا دیتے تھے. ایسی کسی قوم کی طرف بھیجنا تھا, بخاری شریف میں سارے واقعات تفصیل سے اس سے متعلق. تو اب آپ نے, آپ کے عادت طیبہ تھی کہ بعض معاملات کے لیے آپ اعلان فرماتے تھے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو کون انجام دے گا. اعلان عام ہوتا تھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا. صحابہ کرام جو سمجھتے تھے کہ ہاں بھی میں کر لوں گا تو کھڑے ہو جاتے تھے, جب سمجھتے تھے نہیں کر پائیں گے بیٹھے رہتے تھے سارے, جواب خاموشی سے آتا تھا, جب سب خاموش لگا جاتے تھے. ایسے ہی موقع تھا جب اعلان کیا, سب طرف سے خاموشی چھائی ہوئی تھی. پھر اعلان ہوا تو حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, کہنے یا رسول اللہ میں کرنے کو تو تیار ہوں لیکن میرا دل بڑا کمزور ہے, میں بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں, خاص طور پہ گھوڑے پہ سوار وار ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے, تو بس یہ تھوڑا سا دل میرا کمزور ہے اور چھوٹا ہے, ڈر خوف سے میں جو ہے نا اس سواری بھی کرنا مشکل ہوتی ہے, بس یہ معاملہ ہے. کہا ٹھیک ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, تم یہ کام کرنا. بلایا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے تین دفعہ فرمایا, اللہم ثبت ہو وجعل ہو ہادیا مہدیا, اللہم ثبت ہو وجعل ہو ہادیا مہدیا, اللہم ثبت ہو وجعل ہو ہادیا مہدیا. آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تین دفعہ پڑھ دیے. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ میرا دل جس طرح سے چھوٹا ہوتا تھا, خوف زدہ تھا, کمزور تھا, اس کے برعکس بالکل بہادر ہو گئی جری, ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اور جناب وہاں سے جو ساتھ میں رفقا کیے ان کو لے کے اور شیر دل جوانوں کی طرح گئے اور ہر طرف جو ہے تہلکہ مچا دیا اور سارے کام وام انجام دے کے حضور نے پیغام دیا تھا کہ بھی جا کے جہاں پہ موجود ہوں کوئی راہب وغیرہ اس طرح ان کو دعوت دینا, جو دعوت قبول کر لیں ٹھیک, نہیں تو شاید جو احکامات تھے وہ احکامات دیے اور بت کدے جو تھے ان کو صاف کرنے کا حکم تھا. جو سارے خدمات انجام دے کے واپس آئے ہنستے مسکراتے کامیاب. تو فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خدمات لگائی میرے ذمے اور میں نے انجام دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے, فرماتے ہیں جب بھی میں داخل ہوتا اور آپ کے سامنے آتا تو آپ کی نظر میرے اوپر پڑتی تو دیکھتے کہ ساتھ ہی آپ مسکرا کے میرا خیر مقدم فرماتے تھے, مسکرا کے خیر مقدم فرماتے تھے. فرمایا کوئی ایسا موقع نہیں ہو کہ میں آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نہ دیکھا ہو اور مجھے مسکرا کے میرا خیر مقدم نہ کیا ہو. یہ حضور کے انداز تھے, اتوار تھے. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت زبردست ہے. اللہم سب, اگر آدمی اپنی نہیں پڑھ رہا ہے تو ثبت ہو کی جگہ نی کر دے, اللہم ثبت نی وجعلنی ہادیا مہدیا, تو بڑا زبردست جو ہے نا دل کو مضبوط کر دیتی ہے. دل کے دورے وورے وہ اپنے گھر ہی رہ جاتے ہیں تو آدمی کا دل مضبوط رہتا ہے. باقی بیماری مرض اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ اس چیز پہ غالب ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. باقی عمومی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی تو یہ بھی بہت بہترین دعا ہے, اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا. ابھی فی الحال میں تین دفعہ پڑھتا ہوں, آپ لوگ آمین کہہ دیجئے گا اپنی نیت سے بھی, اپنی فیملی اور اپنی نسلوں کی نیت سے قیامت تک کی, اللہ قبول فرما لے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا, آمین. اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا, اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا, اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا. اللہ پاک ہم سب کی, ہماری قیامت تک کی نسلوں اور سارے اہل ایمان کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے قبول فرما لے, جو گمراہ ہے اللہ ان کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے. تو یہ چیزیں بہت کام کی ہیں. اور سادے سے اس میں دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے بڑی بہترین یکسوئی کے لیے. سورہ فاتحہ چونکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالی نے رکھ دیا، تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، کبھی کبھی آخر تک پورا پڑھ لے آدمی، ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ورد بھی کر لے، یہ بھی یکسوئی کے لیے اور مضبوطی کے لیے، استقامت کے لیے، استقلال کے لیے بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ چیز اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جیسے مفسرین نے فرمایا کہ آئینہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس آئینے میں پوری کائنات نظر آ رہی ہوتی ہے، سورج کے سامنے کریں تو سورج کا عکس پورا پڑے گا، پورا سورج اس کے اندر سما جاتا ہے، تو فرمایا سورہ فاتحہ بھی پورے قرآن کریم کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے کہ پورا کا پورا اس کے جو مضامین احکامات ہیں سب اس میں اللہ پاک نے سمو دیے، تو سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا کرم کا معاملہ فرمایا کہ خود ہی ایسے کلمات اللہ تعالی نے عطا فرما دیے کہ جس کو ہم پڑھ پڑھ کے اللہ تعالی کی قربت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہی کا کلام ہے، اللہ تعالی نے اپنا کلام اس طریقے سے کلمات کی صورت میں عطا فرما کے آسانیاں فرما دیں، تو بہرحال اس طریقے سے یکسوئی، یکجہتی اور مضبوطی، یہ چیزیں انسان کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں اور کامیابی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہے تو ذہن سے، قلب سے اضافی اور فضول چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو نکال باہر کرے، اور خاص طور پہ انسان کی جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی، وہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں، اب ضروریات زندگی اگر انسان کے پاس جمع ہے تو انسان بہت کچھ سوچ رہا ہے، اگر ایک انسان کے پاس اتنا ہو گیا کہ بھائی ٹھکانے اپنا جنر بنانے کے حساب سے چیز ہو گئی تو اگلا انسان سوچ رہا ہے نہیں یہ ہو جائے تو یہ کر لیں گے، جتنا اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں تو وہ آگے کی سوچ رہا ہے، جب آگے کی سوچ رہا ہے تو پیچھے جو اس کو موجود ملا ہوا ہے اس کی قدر اس کو محسوس نہیں ہو رہی، اس پر اس کو شکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت تو ساری چیزیں نا، اب انسان جو ہے اس کے لیے آل اولاد بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، شوہر بھی نعمت ہے بیوی کے لیے، ماں باپ بھی نعمت ہیں، رشتہ دار بھی نعمت ہیں، ہر ہر چیز نعمت ہے، اور بیوی تو بہت بڑی نعمت ہے، لوگ اس کو زحمت بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، تو نعمتوں پہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو نعمت بڑھتی ہے، تو نعمت کے طور پہ لے ہی نہیں رہے، زحمت کے طور پہ لے رہے، ہر ایک جو ہے الجھا ہوا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو قلبی، ذہنی ہر لحاظ سے سکون ملتا ہے، اب نکاح کو ایمان سے جو نا اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کسی یعنی بندوں میں سے کسی بھی رشتے کو اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا، بندوں میں بے شمار رشتے ہیں، اب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو رہا ہے نکاح ازواجی، تو کسی بھی رشتے سے مثال دیتے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مثال دی، اللہ کے رسول سے مثال دی، ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر ہوتا ہے، عقائد تو ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا ہے نکاح کو، تو ایمان سے جوڑنے کا مطلب مخلوق سے بالاتر کر دیا، خالق اور خالق کے جو نا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسول ان سے جوڑ دیا، عقیدے سے جوڑ دیا، تو یہ بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے ہر طرف، تو عجیب و غریب سارے رشتوں کو جو ہے ان کے تقدس کو پامال کیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے ان رشتوں کو پاک بنایا، مضبوط بنایا، اور ان کی جو ہے نا ہر ایک کا حق دے کر، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ اور دیگر رشتے، ان سب کو تقدس دیا، ہم یہاں پہ مذاق بنا رہے ہیں، کہیں پھپھو کا مذاق بن رہا ہے، کہیں خالہ کا مذاق بن رہا ہے، کہیں چچا کا مذاق بن رہا ہے، کہیں دادا کا مذاق بن رہا ہے، کہیں نانا کا، لوگ لگے ہوئے سارے، اب یہ یہودی تو بنا کے نہیں بیچتے نا پوسٹ، اب بیوی کا مذاق بن رہا ہے، شوہر کا مذاق بن رہا ہے، لطیفے بنا رہے ہیں، اب یہ کیا اسرائیل سے یہودی بنا کے بھیج رہا ہے، یہ تو یہیں گھر میں بیٹھ کے خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی لگا رہے ہیں، تو یہ سارے رشتے پامال کیے جا رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعمت تو نعمت ہوتی ہے، جب ہم اس کو نعمت کے طور پہ لیتے ہیں نا، تو جب ہم نعمت کے طور پہ کسی چیز کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کا ادراک اور شعور ہوتا ہے تو ہمیں یکسوئی ملتی ہے، اور یکسوئی کی حالت میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جو شکر ادا کرتے ہیں تو گویا رواں رواں جو ہے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، ازدواجی حقوق انسان ادا کرتا ہے تو روئیں روئیں تک اس کی جو ہے فرحت اور اس کا سرور روئیں روئیں تک جاتا ہے، تو ایسی حالت میں جب نعمت کے ادراک کے ساتھ انسان کرے گا تو گویا کہ روئیں روئیں سے انسان دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرے گا، جب شکر ادا کرے گا تو لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمت کی ناقدری نے گھروں کو جہنم بنا دیا، کیونکہ نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے تو گھر جہنم بنے ہوئے، اور نعمت کی قدر ہو رہی ہے تو گھر جنت بنے ہوئے. اور یہ نعمت کے بڑھوتری اور اضافے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فرسٹ کے بعد سیکنڈ، سیکنڈ کے بعد تھرڈ اور فورتھ. مطلب دل کو بہلانے کے لیے تو صحیح ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن نعمت کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا. آپ کی یہ ساری رہن سہن ہر چیز آپ کے لیے بڑی نعمت بن جائے گی، اور آپ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا آپ کا گھر آپ کے لیے جنت ہوگا. کہیں بھی جائیں گے اور جناب بابا دوڑے ہوئے آئیں گے. راجو کہیں بھی جائے گا جنٹل مین بن کے واپس بیگم کے گھر ہی آئے گا. راجو جنٹل مین بن کے کہاں جاتا ہے؟ سسرال جاتا ہے نا. تو کہیں بھی جائے گا انسان، جب گھر جنت ہے تو جتنا ٹینشن ہوگا جو گھر میں آئے گا سکون میں ہو جائے گا. تو نعمت کے شکر پر انسان کو نعمت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سرور عطا فرما دیتے ہیں، سکون عطا فرما دیتے ہیں، راحت عطا فرما دیتے ہیں. اور جو گھر جہنم بنے ہوئے ہیں وہاں پر نعمت کی ناقدری ہوئی، ایک دوسرے کی تذلیل ہوئی، ایک دوسرے کی توہین ہوئی، ایک دوسرے کا مذاق بنایا، خاندانوں کو ایک دوسروں کے مذاق بنایا، اور جناب اس نے اس کے اما ابا کو کہا، اس نے اس کے اما ابا کو کہا، اس نے اس کو کہا، سب کو برابر کر دیا، تو گھر جہنم بن گیا، جہنم بن گیا. اور پھر جو ہے ادھر سے ادھر اس کا منہ اس طرف مشرق کی طرف، اس کا مغرب کی طرف. اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بڑے غور و خوض کے ساتھ سمجھنے کی ہیں. وہ ہمارے معاصرین میں سے ایک مفتی صاحب جو ہے نا بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے میرا ایک شاگرد وہ آیا کہ بھائی ہمارے میاں بیوی کا جو ہے نا معاملہ جھگڑا بہت آگے تک بڑھ گیا اور اب علیحدگی تک کی نوبت آنے کو ہے، تو آپ کو جو ہے نا تصفیہ کرا دیں. بیوی کو بھی لے آیا. اب وہ دونوں پہنچ گئے، بیوی جو تھی وہ گھر میں اور یہ شاگرد ان کے پاس. جب موقع ملا تو گھر میں پہنچ گئے، بیوی جو تھی وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے معلومات لو، کیا بات مسئلہ ہے، کیا بات چیت کیا ہے کیا نہیں، معلومات لے لو، مجھے کچھ بتا دو، پھر جب میں آؤں گا تو وہ ادھر پردے میں ہوں گی، ہم لوگ ادھر ہوں گے، پھر معلومات لے کے مزید فیصلہ کر دیں گے. تو بتانے لگے کہ تفصیل سے بات ہوئی. جب گھر میں ہم لوگ آئے، آ کے پوچھا بھی مسئلہ اصل بنیاد ہے کیا، تو کہنے لگے کہ وہ لڑکی جو تھی اس نے بتایا کہ یہ مار مار کے میرا نا بس بھر دیا، برگر سے نکال دیا، کچوبر بنا دیا میرا. کس چیز سے مارا؟ بجلی کے تاروں سے. تو ان کی بیگم نے دیکھا جسم کے حصوں پہ، بازوؤں پہ، کمر پہ اور جناب جو اور دوسرے حصوں پہ بری طرح نیل پڑے ہوئے بجلی کے تاروں سے. اچھا جی، انہوں نے سن لیا. اس کے بعد پھر کہنے لگے اچھا یہ مار دھاڑ ہو کیوں رہی ہے، کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہنے لگے کہ صبح کے وقت میرے والد جو ہیں ان کو جانا ہوتا ہے، ان کے جوتے صاف نہیں کرتی. اب دیکھیں آپ ذرا، ایک وہ طالب علم جو علماء فضلاء کے پاس پڑھ لکھ کے عالم فاضل بن کے مفتی بن کے نکلا ہے، اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، جبکہ علماء فضلاء مفتی اور مذہبی لوگوں کے یہاں کوئی شکایت زیادہ تر پیش نہیں آتی، ہمیشہ ہنستے ہوئے ملیں گے میری طرح. آپ لوگ بہت سارے اکثر اداس بیٹھے ہوئے، سب کے چہرے اداس اداس نظر آ رہے ہیں، یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ ہے نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. جو متوجہ ہوتے ہیں نا اور تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جو نا بیان کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں کے تاثرات بدل رہے ہوتے ہیں، اور جو اداس بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے مسئلہ پیچھے، اور شاید اسی لیے باتیں نکل بھی رہی ہیں، نکل بھی رہی ہیں. تو جہاں بیڑا غرق ہو چکا ہے، جہنم بن چکا ہے، آہستہ آہستہ آگ بجھائیں، آہستہ آہستہ آگ بجھائیں، تاکہ پھر اسی طریقے سے ہنستے مسکراتے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. تو اس طریقے سے اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ مار دھاڑ اور اتنی خطرناک طریقے سے. انہوں نے پوچھا بھائی اللہ کے بندے، ابا جی کے جوتے صاف نہیں کر رہے، ابا جی کے جوتے صاف کرنا تو تمہاری ڈیوٹی ہے بھائی، وہ تمہارے ابا جی اور تمہاری اما جی ہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے، ان کی تھوڑی ہے. اگر یہ کر دیں تو یہ تو ان کا اضافی اخلاق ہے، اضافی خدمات ہیں اور ان کی سعادت ہے. کہنے لگے اچھا، پھر کہنے لگے یہ میرے ابا اما کو نہ گالی برا والا بھی کہتے. تو بیوی نے بتایا، کہنے لگی میں نے گالی والی نہیں بکتی، لیکن یہ ہر وقت میرے ماں باپ کا مجھے تانا دیتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی گالیاں بکتے ہیں، جب انہوں نے بہت حد کر دی تو پھر میں نے بھی دینا شروع کر دی. تو رویوں سے رویہ پیدا ہوتا ہے، یہ رویے جو ہوتے ہیں نا، ان کا نکاح تو نہیں ہوتا آپس میں، شادی نہیں ہوتی، لیکن رویوں سے ہی رویے جنم لیتے ہیں. رکھ پت رکھا پت، آپ اگر دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. تو یہ یاد رکھیے، گھروں کو تو خاص طور پہ جنت بنا کے رکھیے، کہ وہیں سے جو ہے نا آپ کی یکسوئی کا مرکز شروع ہوتا ہے. مسجد بعد میں آتی ہے، گھر پہلے، گھر پہلے یکسوئی کے لیے. جب وہاں یکسوئی نہیں ہے تو مسجد میں کتنی تقریریں کر لیں، وہاں پہ یوں بیٹھے بیٹھے اداس بیٹھے ہوئے ہوں گے بس، جیسے ابھی اس وقت کچھ ادھر بیٹھے. تو اپنے گھروں کو جنت بنائیے نعمتوں کی قدر کے ساتھ. اب بچے ہیں، جب بچے ہو جاتے بچوں کے ساتھ بھی رویہ خراب ہوتا ہے، کبھی مار دیا کبھی دھاڑ دیا، بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کا دل توڑ دیا. نہیں، بچوں کو پوری توجہ دے دیجیے. بڑے بزرگوں کا سنا ہے وہ تو مطالعے کر رہے ہوتے ہو تو بند کر کے رکھا، پوری توجہ کے ساتھ بچے کو متوجہ ہو گئے. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، بیگم آ گئی، سب کچھ بند کر کے، کچھ بھی مطالعہ ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، رکھا. ہاں جی کیا مسئلہ ہے، آج کل موبائل ہے تو موبائل ہاتھ میں ہو، بیگم کی آواز آئے، بچے کی آواز آئے، بچی کی آواز آئے، چھوٹا کیوں نہ ہو، بند کر کے ایک طرف کریں پھر پوری توجہ سے دے دیں. تو یہ چیز اگر ہم نے کی نا تو یقین کریں، خدا کی قسم، اللہ بھروسے کھا رہا ہوں قسم، کہ انشاءاللہ جو ہے نا گھر جنت بنے رہیں گے، اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کے گھر جنت بنے ہوئے، جنت نذیر بنے ہوئے. اب ہمارے ابا جی اما جی تھے، ان لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا کمال کا تعلق تھا، بہت خوبصورت تعلق تھا، وہی اثرات جو ہیں وہ اب تک چل رہے ہیں، اور اس سے میں مزید اضافے اضافے اچھے سے اچھے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور سب میں آپس میں، صرف میاں بیوی نہیں بلکہ سب میں ہی آپس میں ایک خوبصورت رشتہ قائم ہے، اور ایک بہت بہترین جو ہے نا آپس کے رویے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب یہ مار دھاڑ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، نہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. یہاں جو مرد کو عورت پر اللہ پاک نے فوقیت دی اور بتایا، بیان کیا، تو وہ یوں بتایا کہ بھائی وہ جو ہے مال بھی خرچ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے سارے باہر کے معاملات، وہ اندر کیوں چلاتا ہے، اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں. اب تو سارے لوگ مال کما رہے ہیں، عورتیں مردوں سے زیادہ کما رہی ہیں، تو کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ ڈس بیلنس کر دیں، وہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے. بہرحال اب وہ یہاں پر جو بات آتی ہے نا، تو لوگ عموماً جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں بیوی کے مار دھاڑ کی، تو یہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں اور توجہ نہیں ادھر. یہ ان بیویوں کا ذکر ہے جو نافرمان ہوں اور نافرمانی میں آگے بڑھ رہی ہوں، اور وہ کسی بھی طرح کسی میں نہیں آ رہی ہوں، اور اس نافرمانی میں بھی وہ دو نمبر بھی شامل ہو رہی ہو، یہ ان بیویوں کے لیے. تو کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو دو نمبر ہی سمجھ رہا ہے؟ کیا اپنی بیوی کو اس معیار پہ سمجھ رہا ہے جس معیار پہ قرآن میں جا کے انتہائی اقدام کا حکم دیا ہے؟ تو بیوی ایسی ہے آپ کی کہ انتہائی اقدام پر آپ کو پہنچایا ہوا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، سمجھنے سمجھانے کے حساب سے بہت پیچیدہ ہے. میاں بیوی کے رشتے اسی سے پوری دنیا آباد ہوئی ہے، ابا آدم اور اما ہوا، یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ اسی رشتے سے پوری دنیا کا ہر رشتہ پیدا ہوا ہے، رشتہ پیدا ہوا. آدم علیہ السلام نبی تھے، تو نبی تھے، نبوت وہیں سے چلی، اور انسانی سلسلہ بھی ابا اور اما ان دونوں سے چلا، اور انہی رشتوں سے جنم لیتے ہیں، چچا پھوپھی خالہ ماموں نانا نانی دادا دادی پوتا پوتی پڑپوتا نواسا نواسی، سارے رشتے جتنے بھی ہیں سب کے سب وہ بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس رشتے کو تو بہت اہمیت اور فوقیت اس حوالے سے حاصل ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہاں پہ عرض کی ہوگی. اب حضور نے تعلیم دی کہ بھائی بیوی کو لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے. اب یہ لقمہ دینا صدقہ ہے، نیکی ہے، مطلب صدقہ سے مراد نیکی ہے اور اللہ کو پسند ہے، اللہ کے بھی کو پسند ہے. اب یہ لقمہ دینا ظاہراً بزرگ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے مضمون کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. دین نام ہے تفقہ کا، سمجھ کا. اس لقمہ دینے کے پیچھے جو چیز حضور نے سکھائی ہے وہ سکھایا ہے لاڈ پیار، کہ میاں بیوی کے رشتے میں لاڈ پیار کا رشتہ رکھنا ہے. وہ لقمہ دینا مراد نہیں ہے، دے سکتے ہیں ظاہری چیز ہے، لیکن مقصود لاٹ پیار ہے کہ بھائی اتنی ادنا سی چیز میں بھی آپ ذرا لاٹ پیار دکھائیں، تھوڑا سا ناز نخرے آپ بھی دکھائیں کر کے تھوڑا سا ناز نخرے. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ناز نخروں والا رشتہ ہے، لاٹ پیار والا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کی جو ہے نزاکت کو سمجھنے کا رشتہ ہے. ایک روٹ جائے تو دوسرا منا رہا ہو، دوسرا روٹ جائے تو پہلا منا رہا ہو، تو یہ چلتا رہے. ایمپریس اور جناب یہ مختلف پہلدوج اور یہ پکڑم پکڑائی چلتی رہے، پکڑم پکڑائی چلتی رہے. بچپن میں تو کھیلتے تھے، لیکن یہاں پہ بھی ایک آدمی ناراض ہو دوسرا جن ہو جائے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے جناب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. تو شاعر نے شعر کہا تھا کہ محبت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. تو محبت والا مسئلہ تو نہیں رہا، نفرت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. تو نفرت کا حساب کتاب زیادہ ہو گیا عروج پہ، اور مزید اس کو جو ہے خراب سے خراب تر کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری یکسوئی کے لیے جتنے بھی ہمارے متعلقہ امور ہیں، معاملات ہیں، اس میں گھر کو اور ہمارے بیوی بچوں کو مرکزی کردار حاصل ہے. جب ہم وہاں پر سکون ہوں گے تو ساری چیزیں ہماری سکون میں آ جائیں گی. لیکن اگر ہم منتشر رہ کر غصے میں آ کر سارے معاملات خراب کرتے رہیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب آپ ایک چیز اور بھی سمجھتے جائیں، سیکھتے جائیں، بڑے کام کیے اور بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. رویہ، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، اب اس ٹینشن میں جو بھی ٹینشن ہے آپ پر چڑچڑے ہوئے ہوئے ہیں. ابھی چڑچڑا پن جو ہے نا آپ کا اپنا رویہ ہے. اس کے لیے نہ پمپ پہ جا کے سی این جی بھروانی پڑتی ہے، نہ کسی مال میں جا کے وہاں کچھ خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، نہ چائنا سے منگانا پڑتا ہے. یہ رویے، یہ صفات ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں. ہم کتنی جو ٹینشن میں ہو، چڑچڑے ہوں، باہر سے کسی کو پتا نہ چلے. رویے ہمارے اختیار میں، یہ اچھا اور برا رویہ ہمارے اختیار میں. لوگ آتے ہیں نا پریشانیاں لے کے، فیملیاں آتی ہیں، میں ان کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، مالی ٹینشن ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں ٹینشن ہے، یہ ٹینشن ہے، سب ٹینشن ہے، صحیح ہے. لیکن بھائی ایک دوسرے سے بول چال میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سکون سے بھی ابھی بول لیں، اس میں کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگ رہا. اس میں کوئی جاب کا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ایک دوسرے کی ٹینشن ریلیز کرو، ٹینشن کے عالم میں ایک دوسرے کو ذرا ہمت بندھاؤ. تو یہ رویے تو اپنے پاس اللہ نے صفات پیدا کی ہیں، اچھا رویہ ہے، برا رویہ ہے، خوش اخلاقی ہے، بد اخلاقی. تو ہم بد اخلاقی پہ چلے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو صحیح بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. غصے میں آپ ہیں، بچے نے آ کے بےچارے کو لاڈ میں آ کے وہ کہتا کہ ابو 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 یہ کرتا ہوا، ایک دیا اٹھا کے مشرق کی طرف منہ تھا، مغرب کی طرف گھوم گیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بھائی؟ رویہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹینشن میں آپ ہیں، بچے کو پتا نہیں بےچارا بھولا بھالا آیا، بچی آئی وہ بڑی لاڈ میں، پتہ چلا ایک دھماکے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انہوں نے بڑا ماحول خراب کیا ہوا ہے. تو ہم اپنے رویوں کو صحیح کریں، اور اپنے چڑچڑے پن کے لیے جب چڑچڑا پن ہو، موڈ آف ہو رہا ہو، تو ادھر ادھر نکل جائیں. اچھا ہمیں نا، ہمیں کوئی ٹینشن الحمدللہ اللہ نے دی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن یکسوئی سے بھی آدمی تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ، کبھی وہ دوست ساتھی جو بھی ہوئے مسجد میں ملے، گاڑی میں بیٹھے، چلو بھائی کہیں کسی طرف رخ کر لیا، رخ کر کے گھوم گھوم کے آئے، سیٹ ہو گئے، گھما گھما کر کے آ گئے. صحیح ہے. تو اپنے موڈ کو سیٹ کرنے والی چیزیں اختیار کی جائیں. جب چڑچڑا پن بڑا ہو، ٹینشن آ گئی ہو، تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کہ اپنا موڈ صحیح رہے، اس کے لیے انسان جو ہے وہ تدبیریں کرتا رہے، تو انشاءاللہ پھر یکسوئی پیدا ہوگی. اور پھر جو ہے نا یہ دعا پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت انا اول المسلمین. اگر مال و دولت یہ سبب ہوتے انسان کی جو ہے نا بدحالی کا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی جو ہے خوشحالی کے حوالے سے، ایک تو ظاہری خوشحالی ہوتی ہے لیکن قلبی معاملے کی، تو انبیاء جو ہوتے ہیں نا ان کے سب کے پاس دولت ہوتی، سارے مالدار ہوتے، حضور سب سے زیادہ مالدار ہوتے. تو یہ خارجی چیزیں، انبیاء کرام نے فقر کو اختیار کیا، حضور نے فقر کو اختیار کیا، صحابہ بھی فقر میں تھے. تو اس فقر سے جب انسان کچھ سیکھ کے اٹھے گا نا، اب جو نعمت ملے گی اس کو، چاہے وہ چھوٹی سی بھی ہوگی، اس کی قدر معلوم ہوگی. صحابہ کرام کھجور تو ختم، گٹھلیاں چوس چوس کے بھی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، فتح کیے ملک، قوموں کو فتح کیا گٹھلیاں چوس چوس کے. کیوں؟ کہ یہ سب خارجی چیزیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ بھائی اگر یوں سمجھ لیں کہ اقتصادیات اور معاشیات جو ہیں، اقتصادیات اور معاشیات، اور ایسے ہی یوں سمجھ لیں کہ کیا سمجھ لیں، مثلا جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے جسم میں، اس سے پورا جسم قائم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر گودا ہے. تو مال و دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ معاشیات، اقتصادیات، وہ گودا ہے، گودا ہے. اور جو زندگی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے سارا معاشرہ جڑا ہوا ہے. تو مال وہ گودا ہے اندر کا، اور اوپر جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ جناب آپ کی جو نا پوری وہ حیات ہے جو اس پہ ٹکی ہوئی ہے. پوری دنیا جو سب پھدک رہی ہے انہی چیزوں پہ پھدک رہی ہے، کوئی بھی ہے. پھر قرآن کریم میں بھی مالداروں کی تعریفیں آئی ہیں. وہ جو رکو ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی مشکات فی الارض، اس میں نور اللہ نور کے بعد یہد اللہ لنور ہی من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. مسجدوں کے بنانے کا، بلند بنانے کا، نمایاں بنانے کا اللہ تعالی نے فرمایا. پھر آگے فرمایا فیہ رجال یحب مکسنگ ہو رہی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تاجروں کو کہا یعنی ان کو مردانگی سے مراد لیا. یہاں سے مرد سے مراد وہ عورت کے مقابلے کا مرد نہیں ہے, بہادری, جرات مند, ہمت والا, نو ٹینشن والا, نہ ٹینشن لینی نہ ٹینشن دینی, بلکہ دنیا کی ٹینشن ریلیز کرنی. دنیا میں انبیاء کا جو طبقہ ہے اور صحابہ کا اور بزرگوں کا جو طبقہ ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا کی ٹینشنیں ریلیز کرنے والا طبقہ ہے. نہ ٹینشن لیتا ہے نہ ٹینشن دیتا ہے, بلکہ دنیا کی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ٹینشنیں لیتا ہے کہ کیسے ٹینشن دور ہو جائے. یہ ہے وہ طبقہ. تو ہمیں بھی وہی بننا ہے. ہم تو خود اپنی بیگم کو نہیں سنبھال سک رہے, بچوں کو نہیں سنبھال سک رہے, ابا جی سے لڑ رہے ہیں, کبھی امی جی سے پڈا ہو گیا, کبھی جناب جناب اس سے پڈا ہو گیا, کبھی دوست سے پڈا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, جھگڑا. پڈا ایک عام سا لفظ ہے لیکن یہاں سے بولنا اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک سمجھنے کے حساب سے, کیونکہ ممبر کے اور مسند رسول کے اپنے تقدس ہوتے ہیں. تو بہرحال چونکہ عام بولا جاتا ہے اس لیے کبھی کبھی سادے الفاظ بول لیتے ہیں. تو بہرحال اس سے جھگڑا, کبھی اس سے جھگڑا, کبھی اس سے تنازع, کبھی اس سے تنازع. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. تو رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ. تاجروں کی تعریف ہو رہی ہے, مالداروں کی تعریف ہو رہی ہے. یہ مال کی جو زکات ہے نا, مال کی زکات, یہ یہودیوں پر نہیں ہوئی ہے فرض, عیسائیوں پر نہیں ہوئی ہے فرض, یہ مشرکین پر نہیں ہوئی فرض, مسلمانوں پہ فرض ہوئی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ بھائی مال 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 مین چیز ہے مرکزی, اور مال غریبوں کے لیے زکات جو دیتے ہیں مالدار دیتے ہیں. تو ہم مالدار بنے, مال والے بنے, زکات دینے والے بنے, لوگوں پر لٹانے والے بنے, نہ کہ لیٹ لینے والے. چندہ گروپ ڈونیشن گروپ نہ بنے, ڈونیشن دینے والے بنے, چندہ دینے والے بنے, لینے والے نہیں. جی بھر ادھر سے لے, ادھر سے لے, ادھر سے لے. یہ چندہ گروپ اور یہ ڈونیشن گروپ نے بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پوری امت کا. اب یہ تو بتاتے ہیں کہ اد دنیا سے جن المؤمن وجنت الکافر, ٹھیک ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. لیکن یہ کس حدیث میں آیا, قرآن کی کس آیت میں آیا کہ یہود و نصارہ کے غلام بن جاؤ, اقتصادیات میں, معاشیات میں, میڈیا میں, ہر چیز میں ان کے غلام بن جائے؟ یہ کس حدیث میں آیا مجھے بتائیں. یہ زکات مسلمان دیتا ہے, مسلمان اور مسلمان کو دیتا ہے. زکات مسلمان نکالے گا اور مسلمان کو دے گا, کافر کے لیے نہیں ہے زکات. نہ دینا ہے نہ لینا ہے, نہ دینا بینک نہ لینا بینک, کافر. تو کیا پتا چلا, مال مرکزی حیثیت رکھتا ہے, اندر کا گودا ہے, اور باہر والا وہ اندر کی, وہ باہر کی, وہ حیات ہے, ریڑھ کی ہڈی. جب یہ چیز مضبوط ہوگی آدمی مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے تگو دو. آپ کے ملک پاکستان میں جب آپ دیکھ رہے ہیں, لٹیروں کو چھوڑ دیں, لٹیروں کے علاوہ جو درست اور صحیح سے چل رہے ہیں اور معاملات صحیح چلا رہے ہیں, ان کے مال, ان کے دولت, ان کی صلاحیتیں, ان کی ڈگریاں, ان کی قابلیت, ان کے کام, ان کی خدمات, جب وہ انجام دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تو پورا ماحول بنا کے دیا ہوا ہے. ہماری ہی کوئی خامی کوتاہی ہے جو ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. جب اس ملک سے ہر سطح کا آدمی نکل کے کھڑا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم کوئی نکھٹو نمبر ون ہے, نکھٹو نمبر ون ہے. صدر کے پیچھے سے صفایا کر دو, خبریں چل رہی تھی, صدر کے پیچھے سے صفایا کر دی, صفایا کر دی, صدر کے پیچھے صفایا کر دیا. تو ہمارے ایک وہ ہے نا, صافی بھی ہیں, بڑے لکھاری بھی ہیں, تو ان کی صدر صاحب سے دوستی بھی ہے, انہوں نے فون کر کے کہہ دیا کہ بھائی خبروں میں آپ نے سنی کچھ خبریں چل رہی ہیں, صدر کے پیچھے سے صفایا کر دیا. صدر بازار کے پیچھے صفایا کر دیا, صدر کے پیچھے صفایا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ سمجھنا بہت ضروری ہے. مال دولت حلال اپنی ضرورت کے مطابق کرنا, اللہ پاک وسعت دے تو وسعت لے آنا, اور اس میں پھر جو ہے نا اللہ پاک جو توفیق دیتے ہیں, جتنے بھی خیر کے کام ہیں کسی بھی جگہ, ایک جگہ پر بھی یہودیوں سے کوئی سہارا نہیں, عیسائیوں سے کوئی سہارا نہیں, سب کچھ مسلمانوں کا, مسلمانوں پہ لگ رہا ہے, بلکہ اور یہودیوں کو بھی دے رہے ہیں, ان سے جزیہ وزیہ کا مسئلہ غلط قانون ہے, لیکن یہ جو ہماری ساری چیزیں ہیں یہ سب مسلمانوں کے باہمی معاملات کی ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ سمجھنا ضروری ہیں. تو ہماری یکسوئی جس جس چیز سے متاثر ہوئی بھی ہے, ان چیزوں کو مضبوط کرنا اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن دنیا کو, دنیا کے مال و متاع کو دل میں بسانا, اسی کے لیے محنت کرنا, اور یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ کیوں جمع کر رہے ہیں, کہیں کے لیے کر رہے ہیں, بیکار ہے. کوئی مقصد ہے پھر کرے, مالدار بننے کا بھی کوئی مقصد ہو نا, بے مقصد جیسے لوٹتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, بناتے چلے گئے, یہ کر وہ کر, اور مزید سے مزید, مزید سے مزید, حل میں مزید. تو یہ چیز اس سے اسلام نے روکا ہے. دنیا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلفائے راشدین خاص طور پہ اور بعض دیگر صحابہ جو تھے, ان کا جو فقر تھا, فقر وہ اختیاری تھا, اختیاری, اور ایک ہوتا ہے اضطراری کہ بندہ ہے ہی مجبور. اب غریب کہے کہ میں نے تو فقر اختیار کیا ہوا, وہ بھائی تو تو مجبور ہے, تو نے نکھٹو بنے میں پڑھا نہیں لکھا نہیں یا کچھ کام نہیں کیا, کوئی ہنر نہیں سیکھا, اس لیے ہو گیا. صحابہ کرام تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, پوری امت کے وہ خلفاء راشدین سب کے خلیفہ ہیں, آج بھی, کل بھی تھے اور آج بھی اور کل بھی رہیں گے. تو وہ کام کے لوگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا خود فقر کو, فقر کو اختیار کیا. الفقر فقری, الفقر فخری, فقر فخری, فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. تو فقر الگ چیز ہے اور یہ جو افلاس ہے یہ الگ چیز ہے. تو اس لحاظ سے آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالے اور دور رکھے جن سے یکسوئی متاثر ہوتی ہو اور انسان کے معاملات متاثر ہوتے ہوں, تو ان چیزوں سے دور رکھے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اس مجھے جانا ہے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جلدی نکل جاؤں گا کیونکہ ٹائم قریب بھی آ رہا ہے, تھوڑے بیچ میں کام اٹھاتے پھر آگے. تو سب کو یہیں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر دیتے ہیں. اللهم انت السلام ومنك السلام وارد الإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين ہم سب کو یکسوئی اور یکجہتی عطا فرمائیے. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اللهم ثبتنا واجعلنا هاديا مهديا. اللهم ثبتنا واجعلنا هاديا مهديا. اللهم ثبتنا واجعلنا هاديا مهديا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سے الرحمن. اعلان ایک بار پھر سن لیجئے, آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعطیل رہے گی, سب بچوں کی چھٹی ہے, کوئی بھی بچہ درس کے حساب سے نہ آئے. السلام علیکم.